بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ازراہ ظلم متعدی ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب غرقابی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں ہوں۔ تو آواز آئی کہ اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا شمار مفسدوں میں ہو چکا ہے، خیر آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ یونس کی آیات 90-92 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں, جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں. سامعین, آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید. پھر آپ سنیں گے پروگرام اسلام کی معرفت, اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت دفاع کے اعلی عہدیدار اور ایٹمی سائنسدان تہران کے اطراف ہونے والے ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں. جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے. عراق کی رضاکار عوامی فورس الحشد الشعبی نے شہر سامرا پر داعش کے دہشت گردانہ حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. اور ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایک کرونا اسپتال میں آگ لگ جانے سے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت دفاع کے اعلی عہدیدار اور ایٹمی سائنسدان تہران کے اطراف ہونے والے ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے. وزارت دفاع کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق مسلح دہشت گرد عناصر نے جمعے کی دوپہر وزارت دفاع کے انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ انوویشن ڈاکٹر محسن فخری زادے کی گاڑی پر حملہ کیا. بیان کے مطابق ذاتی محافظین اور مسلح افراد کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں ایرانی سائنسدان ڈاکٹر فخری زادے شدید زخمی ہو گئے تھے اور فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر صحت نے کہا ہے کہ ایران نے کئی ممالک کے تعاون سے کرونا ویکسین تیار کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. نائب وزیر صحت ڈاکٹر حریریچی نے کہا ہے کہ ایران کرونا ویکسین بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہا ہے, اور آنے والے ہفتوں میں انسانی مرحلے میں یہ تجربات داخل ہو جائیں گے. انہوں نے کرونا ویکسین کی تیاری کے حوالے سے کہا کہ ہم فی الحال اپنے ملک میں کرونا ویکسین تیار کر رہے ہیں, اور ان میں سے 4 ویکسین کے نمونے حالیہ دنوں میں عالمی ادارہ صحت کو پیش کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب ایرانی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے کہا ہے کہ ایران کرونا ویکسین کے سلسلے میں روس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. واضح ہے کہ اس سے قبل روس میں ایران کے سفیر کاظم جلالی نے کہا تھا کہ تہران ماسکو کے ساتھ COVID-19 ویکسین کی تیاری کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتا ہے. جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے. یمن کے المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے صوبہ مارب کے مدخل علاقے پر 15 بار, صوبہ سنا کے نہم علاقے پر 2 بار, اور صوبہ الجوف کے اشعف علاقے کو ایک بار اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ جارح سعودی اتحاد نے آج صبح سادہ کے رہائشی علاقے غافرہ کو بھی توپوں اور میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ابھی تک ان حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے یمن پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ یمن میں سعودی عرب کی فوجی جارحیتوں اور محاصرے کے نتیجے میں اس ملک کو دواؤں اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ عراق کی رضاکار عوامی فورس الحشد و شابی نے شہر سامرا پر داعش کے دہشت گردانہ حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ عراقی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق حشد و شابی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جوانوں نے سامرا کے جنوب میں تل الزب کے علاقے پر داعش دہشت گرد گروہ کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے دہشت گردوں کو فرار کرنے پر مجبور کر دیا۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود اس ملک کے بعض علاقوں میں داعش کے باقیات موجود ہیں اور اکا دکا دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے مغربی اور عربی اتحادیوں میں جملہ سعودی عرب نے سن 2014 میں عراق پر حملہ کر کے اس ملک کے وسیع شمالی اور مغربی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور بے شمار جرائم کا ارتکاب کیا تھا، جس کے بعد عراقی حکومت نے ایران سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مدد کی اپیل کی تھی۔ عراقی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد سے 17 نومبر 2017 کو صوبہ الانبار کے شہر راوہ کو بھی آزاد کرا لیا، جو عراق میں داعش کا آخری اڈا تھا۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایک کرونا اسپتال میں آگ لگ جانے سے کم 5 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے۔ رپورٹوں کے مطابق ریاست گجرات کے شہر راجکوٹ مالویہ نگر علاقے میں واقع اسپتال کی پہلی منزل میں جمعرات اور جمعے کے درمیانی آدھی رات کو خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کے وقت اسپتال میں کرونا کے 43 مریض زیر علاج تھے۔ آگ لگنے کے اس واقعے میں آئی سی یو میں داخل 11 مریضوں میں سے 5 جل کے مر گئے اور آئی سی یو کے 6 مریضوں سمیت 28 مریض زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق آگ بجھانے والے عملے کی تقریباً 6 گھنٹے کی مشقت کے بعد جمعے کی صبح آگ پر قابو پایا جا سکا۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں اور اموات کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے جمعے کو بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 3211 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 4,55,000 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 43,082 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 93,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس عرصے میں کرونا کے مزید 492 مریض جان کی بازی ہار بیٹھے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 135,715 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 39,379 افراد کرونا سے شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 87,18,000 ہو گئی۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 4.89%، شفا یابی کی شرح 93.6% اور اموات کی شرح 1.46% ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں سب سے زیادہ اضافہ ریاست مہاراشٹر، راجستھان اور اتر پردیش میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اعلان کیا ہے کہ 26 نومبر کو ملک میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 11,31,204 نمونوں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد ملک میں کرونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 13,70,62,749 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا ٹیسٹ کی شرح ہر 10 لاکھ پر 99,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا ٹیسٹ کی تعداد 13,59,31,545 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے جمعرات کو کسانوں اور مزدوروں کی ہڑتال اور مظاہروں کی سرکوبی کے لیے طاقت کے استعمال کی سخت مذمت کی ہے۔ نئی دہلی میں جمعے کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے شعبہ مواصلات کے سربراہ رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ ان کی جماعت ملک کے کسانوں کی تحریک کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ اگر ان کی جماعت اقتدار میں آ گئی تو کسان مخالف تینوں قوانین کو پھاڑ کے پھینک دے گی۔ رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ ان کی جماعت شروع سے ہی تینوں کسان مخالف قوانین کی مخالف رہی ہے اور ان کی مخالفت پر کانگریس پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کو معطلی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ یاد رہے جمعرات کو کسانوں اور مزدوروں نے کسانوں سے متعلق پاس ہونے والے تین قوانین کی مخالفت میں ملک گیر ہڑتال اور مظاہرے کیے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ سب کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہم تو اچھائی اور برائی کے ذریعے تم سب کو آزمائیں گے اور تم سب پلٹا کر ہماری ہی بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ امتحان و آزمائش الہی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سارے عوامل موجود ہیں۔ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے صبر ایک بہترین عامل سمجھا جاتا ہے، خصوصاً امتحان الہی میں کامیاب ہونے کے لیے۔ خود عقل نے بھی اس بات کی تائید کی ہے اور شرع مقدس میں اسلام نے بھی اس بات پر تاکید کی ہے کہ امتحان الہی میں کامیاب ہونے کے لیے صبر و تحمل بہترین عامل ہے۔ اسی عامل صبر سے مدد مانگنے کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ آیت مبارکہ انسان کو اپنے ہر کام میں صبر کرنے کے بارے میں خبر دیتی ہے، خصوصاً آزمائش الہی کے مقابلے میں، اور اس کا جو بنیادی نقش ہے اس کے بارے میں بعض آیتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی 186 آیت میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، یقیناً تم اپنے اموال اور نفوس کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جو مشرک ہو گئے ہیں سب کی طرف سے بہت اذیتناک باتیں سنو گے۔ اب اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی امور میں استحکام کا سبب ہے۔ آیت مبارکہ میں صراحت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ امتحان الہی میں کامیاب ہونے کا راز صبر و استقامت ہے، اسی لیے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ یا اسی طرح سورہ فرقان کی 20 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے آپ سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے بعض افراد کو بعض کے لیے وجہ آزمائش بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں، کیا تم صبر کر سکو گے جبکہ تمہارا پروردگار بہت بڑی بصیرت رکھنے والا ہے؟ اسی طرح سورہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے کہ جناب اسماعیل نے اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے بابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ امتحان الہی میں کامیاب ہونے کے لیے صبر کے ساتھ ساتھ تقوی کا بھی ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس تقوی اور پرہیزگاری ہو تو خداوند عالم کی اس آزمائش کے سامنے اپنے آپ کو حفظ کر سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ اس امتحان میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا ہدف و مقصد بھی یہی تھا کہ وہ انسان کو خدا کے سامنے تسلیم اور اس کی قضاء و قدر پر راضی کر دیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائش الہی میں کامیاب ہونے کا جو راز تھا وہ خدا کے سامنے تسلیم ہونا اور اس کی اطاعت کی وجہ سے تھا، کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں، بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ امتحان الہی میں کامیاب ہونے کا ایک اور عامل مشکلات اور سختیوں کے گزر جانے کی طرف توجہ دینا ہے، اور آیت مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب ہم انا للہ کہتے ہیں تو اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، اور جب ہم انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں اور ہماری جگہ کہیں اور ہے۔ بزرگان دین جب کوئی مصیبت اور سختی میں مبتلا ہو جاتے تھے تو قرآن کریم کی اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے تاکہ یہ مصائب اور سختیاں ان کو متزلزل نہ کر سکیں، اور خداوند عالم کے مالک ہونے اور تمام انسانوں کا اس کی طرف پلٹ کر جانے پر ایمان و یقین رکھتے تھے اور ان تمام حوادث و مشکلات کو برداشت کرتے تھے اور خدا کی قربت حاصل کرتے تھے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے ڈاکٹر مختار حسین خوجہ صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو یہ پیغام دوں کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ کرونا وائرس کی وبا نہایت ہی خطرناک ہے، اس سے صرف احتیاط کے ذریعے ہی بچا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے خط کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا اور نہایت ہی محبت سے میرے خط کا جواب دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر ریڈیو تہران کی نشریات سننے کی کوشش کرتا ہوں، رات کی نشریات سننے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ اور سامعین محترم، ڈاکٹر مختار حسین خوجہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے عصر خلافت میں اشعث بن قیس خوارج اور منافقین کے سرغنوں میں سے ایک تھا، اور جناب امیر کے سلسلے میں اپنی عداوت و دشمنی کے اظہار کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے زعم باطل میں کوشش کی کہ ایسے کام کرے جس کی وجہ سے وہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت سے نزدیک ہو جائے اور پھر مناسب موقعوں پر اپنے لیے فائدے اٹھائے۔ چنانچہ اس کا ایک منصوبہ جو بری طرح ناکام ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک دن بہت خوش ذائقہ اور لذیذ حلوہ تیار کیا اور اس کو ایک برتن میں رکھا اور اس پر ایک کپڑا ڈھانک دیا، اور پھر رات کی تاریکی میں وہ حلوہ لے کر امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ ہدیہ کے طور پر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں یہ حلوہ پیش کرے۔ اگرچہ وہ ایک رشوت تھی، لیکن وہ ہدیے کے نام پر حضرت علی علیہ السلام کو فریب دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اشعث کے اس ریا کارانہ عمل کے جواب میں فرمایا کہ آیا یہ حلوہ ہدیہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے، جبکہ زکوٰۃ و صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اشعث نے کہا، لا ذا ولا ذاک ولکنہا ہدیہ، یہ نہ تو زکوٰۃ ہے نہ صدقہ بلکہ ہدیہ ہے۔ امام نے فرمایا، کیا تو دین خدا کے ذریعے مجھے فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے، یا تیری قوت ادراک کھو چکی ہے، یا تو دیوانہ ہو گیا ہے، یا پھر ہذیان بک رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر ساتوں اقلیم و مملکت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے تحفے کے طور پر دے دیے جائیں اور مجھ سے یہ چاہا جائے کہ ایک چونٹی کے منہ سے جو کے چھلکے کو چھین لوں اور اس معمولی گناہ کو انجام دوں اور اللہ کی نافرمانی کروں، تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اور تیری یہ دنیا میرے نزدیک ٹڈی کے منہ میں چبائے ہوئے پتے سے بھی زیادہ کم اہمیت ہے۔ یہ ہے ان موقع پرستوں کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کا ٹھوس موقف، جو تحفے کی آڑ میں امیر المومنین کو رشوت دینا چاہتے تھے اور اس راستے سے وہ حضرت علی علیہ السلام کے خلافت کے امور میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں سامعین۔ اس پروگرام میں بھی ہم قیامت کے دن رونما ہونے والے دیگر حوادث و واقعات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام سے بہرہ مند ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد سب دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، سارے انسان اپنی قبروں سے باہر نکالے جائیں گے اور خدا کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ قرآن نے مختلف تعبیروں کے ساتھ قیامت کے میدان میں انسانوں کی موجودگی کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، انسان اکیلے ہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور ایک اور مقام پر فرما رہا ہے، لوگ گروہ در گروہ میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں متعدد مقامات ہوں گے جہاں روک کر سوال کیے جائیں گے۔ ان آیات کا اس طرح سے خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ افراد گروہ در گروہ محشر میں حاضر کیے جائیں گے، لیکن قیامت کی عدالت میں فیصلہ سناتے وقت ہر فرد تنہا حاضر ہوگا اور وہاں کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ بہر صورت یہ ایک مسلمہ اور قطعی اصول ہے کہ تمام انسان قیامت کے میدان میں حاضر کیے جائیں گے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ کاف کی آیات 47 اور 48 میں قیامت کے دن زمین کے پھیلائے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میدان محشر میں انسانوں کو حاضر کیے جانے کا اس طرح سے ذکر کر رہا ہے، اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، اور ارشاد ہوگا کہ تم آج اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں قرار دیں گے۔ سامعین، اس روز جائیداد اور املاک، معاشرتی حیثیت اور دیگر مادی سہولیات اور مراعات کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، اسی طرح جس طرح کے خلقت کے آغاز میں اس طرح کی مراعات اور سہولیات نہیں تھی۔ تمام انسان خواہ فقیر ہوں یا مالدار، منظم طور پر ایک قطار میں کھڑے ہوں گے اور خدا کے حضور لائے جائیں گے۔ اس طرح سے تمام مخلوق کسی استثناء کے بغیر قیامت میں ایک جگہ جمع کی جائیں گی۔ اسی سبب سے قیامت کے دن کو یوم الجام یعنی جمع ہونے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ قیامت کے میدان میں نیک اور بدکار افراد کے درمیان مختلف احوال اور کیفیات کی تصویر کشی کریں۔ بلا شبہ قیامت کا دن سخت اور دشوار دن ہے۔ قرآن کی متعدد آیات میں روز قیامت اور اس کی سختیوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ معارج کی آیات 42-44 میں ارشاد ہو رہا ہے، لہذا انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنے باطل میں ڈوبے رہیں اور کھیل تماشا کرتے رہیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ سب قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے جس طرح کسی پرچم کی طرف بھاگے جا رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سامعین، یہ آیات ان افراد کے بارے میں ہیں کہ جو اپنی بیہودہ باتوں کے ذریعے حقائق کا مذاق اڑاتے اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کو باطل افکار میں ڈوبے رہنے دو تاکہ وہ اپنے برے اور تباہ کن کردار میں غوطہ زن رہیں، تاکہ روز موعود پہنچ جائے اور حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ ان آیتوں میں اس دن کی ہولناک علامتوں اور لوگوں کی کیفیتوں اور حالتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، وہ جیسے ہی قبروں سے نکالے جائیں گے ایسی سراسیمگی اور تیزی کے ساتھ دوڑیں گے کہ گویا کسی مخصوص علامت کے تعقب میں اس حد تک جلدی پہنچنا چاہتے ہوں۔ آگے چل کر قیامت کے دن کی دیگر علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسے میں ہے کہ ان کی آنکھیں خوف و ہراس کی شدت سے جھکی ہوں گی۔ ہاں، یہ وہی روز موعود ہے کہ جس کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن اس دن وہ خوف اور شرمساری سے سر اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکیں گے، وہ اشک بار آنکھوں سے اپنی اطراف میں دیکھتے ہوں گے، ان کے سروں پر ذلت و خاری کا گرد و غبار بیٹھا ہوگا اور وہ غم و اندوہ میں ڈوب جائیں گے۔ اس دن مسلمان پشیمان ہوں گے، لیکن اس ندامت و پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں بعض انسانوں کی پریشان حالی کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ در حقیقت یہ منظر اس قدر ہولناک ہے کہ افراد میں اس کی تاب نظارہ نہیں ہوگی، اس لیے وہ اپنی نگاہ کو نیچے جھکائے ہوئے ہوں گے۔ پراکندہ ٹڈیوں کی تشبیہ اس مناسبت سے ہے کہ بہت سے پرندوں کے برخلاف کے جو جھنڈ کی صورت میں منظم طور پر پرواز کرتے ہیں، ٹڈیوں کے جھنڈ میں اڑتے وقت کسی خاص قسم کا نظم نہیں ہوتا، وہ غیر منظم طور پر اور بے مقصد ہر طرف اڑتے ہیں۔ قیامت میں منادی لوگوں کو آواز دے گا کہ میدان حشر میں حاضر ہوں، لوگ خدا کے اس منادی کی دعوت کو سن کر تیزی کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے اور تشویش کے عالم میں اپنا سر اوپر اٹھائیں گے اور تیزی کے ساتھ اس طرف دوڑیں گے، جیسا کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہو رہا ہے، سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ اس دن کے حوادث سے کفار کے سراپا وجود پر زبردست وحشت طاری ہو جائے گی اور کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ سورہ قاریہ کی آیت 4 میں بھی قبروں سے لوگوں کے نکالے جانے کے بعد لوگوں کی حالت کو پتنگوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو ہر طرف بھاگتے پھر رہے ہوں گے۔ پروانے یا پتنگے سے تشبیہ دینے میں یہ امکان ہے کہ ایک خاص قسم کی سرگردانی اور الجھن کی جانب اشارہ ہو کہ جو اس دن لوگوں پر مسلط کر دی جائے گی۔ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں بھی قیامت کے بارے میں چونکا دینے والی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان آیات میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم ہوگا، قیامت ایک انقلاب اور شدید تغیر کے ساتھ نظام عالم میں برپا ہوگی، زمین اور آسمان میں خوفناک گرج اور دھماکے ہوں گے اور اس طرح کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 2 میں قیامت کے ہولناک منظر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اس دن انسانوں کے پورے وجود پر ایسا خوف طاری ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ اسی آیت میں آگے ارشاد ہو رہا ہے، اور لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ بدمست نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ لوگ اس دن عذاب کی شدت کے باعث اس حد تک خوف و وحشت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ ایک مست انسان کی مانند خود کو پہچان نہیں پائیں گے، وہ کسی توجہ کے بغیر ہر طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ البتہ یہ خوف و وحشت گناہکار اور فاسد انسانوں کے لیے ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب کفار اور منافقین کفر اور نفاق اور گناہ کی تاریکی میں ڈوبے ہوں گے اور دہشت ان پر طاری ہوگی، جبکہ مومن اور بائیمان افراد اطمینان اور سکون کے ساتھ میدان محشر میں وارد ہوں گے اور ان کو کسی طرح کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ قرآن میں قیامت میں مومنین کی اچھی حالت کا اس طرح سے ذکر ہو رہا ہے، اس دن تم بائیمان مرد اور بائیمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج تمہاری بشارت کا سامان وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور تم ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہو اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان کے جو نور ہدایت ہے قیامت میں نور کی صورت میں متجلی ہوگا، اور کفر کے جو مطلق تاریکی ہے ظلمت کی صورت میں مجسم ہوگا۔ مومنین قیامت میں اس نور کی روشنی میں کہ جو ان کے آگے آگے اور وہ نور کے جو ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا محشر میں اپنا راستہ طے کرتے ہوئے بہشت اور جاویدہ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے اور اس کی روشنی میں بہشت کو پانے کے لیے تیزی سے بڑھ رہے ہوں گے۔ قرآن میں مومنین اور کافروں کی واضح تصویر پیش ہو رہی ہے، ارشاد ہو رہا ہے اس دن کچھ چہرے روشن اور چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی لوگ حقیقتاً کافر اور فاجر ہوں گے۔ ان آیات سے یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ قیامت کے میدان میں انسانوں کے برے اعمال ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے۔ ساتھ ہی آیت کا اشارہ افراد کے چہروں کی جانب اس لیے کیا گیا ہے کہ چہرے کا رنگ ہر چیز سے زیادہ انسان کی باطنی کیفیت اور حالت من جملہ فکری اور روحانی یا جسمانی تکالیف کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک گروہ اس دن مسرور اور خوشحال ہوگا، ایمان اور پاکیزگی عمل کی روشنی ان کے پیشانیوں سے ہویدا ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ ظلمت اور کفر نیز بد اعمالیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی، گویا سیاہ غبار ان کے چہروں پر بیٹھا ہوگا اور غم و اندو کے آثار ان کی صورتوں سے ظاہر ہوں گے۔ غرض یہ کہ قرآن ہدف و مقصد کے ساتھ قیامت کے مختلف مناظر کو بیان کر رہا ہے۔ ان مناظر کی توصیف میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا اور قبروں سے ان کو نکالا جانا، گروہ در گروہ منظم صفوں میں حشر کے میدان میں لوگوں کا حاضر ہونا، نامہ اعمال کا کھولا جانا اور اس میں چھوٹے سے بڑے تمام اعمال کا ذکر کیا جانا، یہ سب کچھ ہر انسان عاقل اور دور اندیش کے لیے ایک اعلیٰ ترین درس تربیت ہے۔ بدکاروں اور گناہکاروں کے لیے جو بڑی سزائیں رکھی گئی ہیں ان کے بارے میں ان افراد کی عدالت الہی سے تشویش، یہ خود تعمیری بات ہے۔ اس طرح کی عدالت پر ایمان کے تعمیری اثرات پوری طرح واضح ہیں، کیونکہ یہ اثرات انسان کی تربیت اور افکار و کردار کو کنٹرول کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں اور انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر سکتے ہیں اور اس میں ذمہ داری قبول کرنے کے احساس کو تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ سامعین، کیا ممکن ہے کہ انسان قیامت کے دن ایسے مناظر کے واقع ہونے پر یقین رکھے پھر بھی فساد و گمراہی اور گناہ کا راستہ اختیار کرے؟ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے کچھ نئے عرائض کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 8 حجر 12 ربیع الثانی اور 28 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ ربیع الثانی سن 132 ہجری قمری کو پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن محمد، جو صفاح کے نام سے معروف تھا، مسند خلافت پر بیٹھا۔ عباسیوں نے ابو مسلم خراسانی اور اس کی فوج کی مدد سے آخری اموی حکمران مروان دوم کو قتل کرا دیا اور بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ بنی عباس بھی امویوں کی طرح برسوں تک اسلامی ممالک کے عوام کے مال و دولت پر قابض رہے، ان پر ظلم و ستم کیا اور سن 656 ہجری قمری تک حکومت کی۔ بارہ ربیع الثانی سن 837 ہجری قمری کو تیموری دور کے معروف شاعر سید قاسم الانور نے وفات پائی۔ ان کا تعلق ایران کے شہر تبریز سے تھا اور انہوں نے عظیم دانشوروں سے قصب فیض کیا۔ سید قاسم الانور ایک عرصے کے بعد ہرات چلے گئے، جو آج شمال مغربی افغانستان میں واقع ہے، اور وہاں درس و تدریس کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتدریج شہرت حاصل کی اور ایسے مشہور ہوئے کہ مختلف علاقوں سے ان کے چاہنے والے اور شاگرد ان کے پاس آتے تھے۔ بعد میں وہ موجودہ ازبکستان کے شہر سمرقند چلے گئے۔ اٹھائیس نومبر سن 1859 کو معروف امریکی مصنف اور مورخ واشنگٹن ایروینگ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1783 میں پیدا ہوئے اور ان کو امریکہ کا بابائے افسانہ نویسی کہا جاتا ہے۔ واشنگٹن ایروینگ نے اخبارات میں مضامین لکھنے سے اپنا کام شروع کیا اور تنزیہ موضوع پر ان کی پہلی کتاب تاریخ نیو یارک نے ان کو شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ واشنگٹن ایروینگ نے تاریخ اسلام سمیت تاریخ کے بارے میں تحقیقات انجام دی ہیں اور اس سلسلے میں ایک کتاب محمد اور ان کے ماننے والے لکھی ہے۔ واشنگٹن ایروینگ نے اپنی کتاب گرانڈا پر تسلط کی تاریخ میں یورپیوں پر جنوبی ایشیا کے اس مسلم علاقے کے تمدن کے خلاف وحشیانہ اقدامات کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں دلچسپ اظہار خیال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، حسین کے لیے ممکن تھا کہ یزید کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنی زندگی بچا لیتے، لیکن ایک پیشوا کی ذمہ داری اور اسلام کی حریت پسندانہ تحریک نے ان کو یزید کو خلیفہ قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس اظہار خیال کے بعد واشنگٹن ایروینگ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھرپور ستائش کی ہے۔ اٹھائیس نومبر سن 1971 کو ایران کے تین جزیروں ابو موسیٰ، تمب بزرگ اور تمب کوچک سے قابض برطانوی فوجیوں کی پسپائی اختیار کرنے کے بعد ان جزائر پر ایرانی حکمرانی بحال ہو گئی۔ خلیج فارس میں واقع ان جزائر سے برطانوی فوجیوں کا انخلاء سیاسی اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے بحیرہ روم اور خلیج فارس کے علاقے سے نکلنے کے لیے برطانیہ کے منصوبے کے تحت انجام پایا۔ مذکورہ تاریخ میں برطانیہ کے قبضے سے آزاد ہونے والے یہ تین جزائر خلیج فارس کو بحیرہ عمان سے ملانے والے آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک پوزیشن کے حامل ہیں۔ آٹھ عذر سن 1373 ہجری شمسی کو حضرت آیت العظمیٰ الحاج شیخ محمد علی عراقی نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ ایران کے ایک وسطی شہر عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کم سنی میں ہی دینی علوم کے حصول کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس دور کے عظیم علماء جیسے آیت اللہ حائری اور آیت اللہ العظمہ حاج سید محمد تقی خانساری سے قصب فیض کیا۔ آیت اللہ سید محمد تقی خانساری کی وفات کے بعد آیت اللہ عراقی نے علماء اور فضلاء کے اصرار پر دینی علوم کے مرکز میں تدریس کا آغاز کیا۔ حضرت آیت اللہ عراقی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی بھی ہمیشہ بھرپور حمایت کی۔ آیت اللہ عراقی کی تالیفات میں آپ کے الرسالۃ فی الاجتہاد و تقلید اور حاشیہ عروۃ الوثقی کا ذکر خاص طور سے کیا جا سکتا ہے۔ آٹھ آذر سن 1389 ہجری شمسی کو ایران کے دو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر مجید شہریاری اور ڈاکٹر فریدون پر الگ الگ دو دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ ان دہشت گردانہ حملوں میں ڈاکٹر عباسی زخمی اور ڈاکٹر شہریاری شہید ہو گئے۔ شہید شہریاری سن 1345 ہجری شمسی میں زنجان میں پیدا ہوئے اور تہران کی امیر کبیر یونیورسٹی سے ایٹمی انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1385 ہجری شمسی میں شہید بہشتی یونیورسٹی میں ایٹمی انجینئرنگ کی فیکلٹی کھلنے کے بعد وہ اس فیکلٹی کے اساتذہ کی کمیٹی کے رکن بن گئے۔ ڈاکٹر شہریاری کا ایک اہم پروجیکٹ جدید طرز کے ایٹمی ریئیکٹر کی تعمیر سے متعلق تھا جو دنیا کے سائنسی اداروں کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ بہرحال ایران کے ان دونوں ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے اپنے تعلق کا اعتراف کیا تھا۔ نیز اپنے حملوں کا مقصد ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں خلل ڈالنا بتایا تھا۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھو آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر خدا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہبت کے جانے والے،
نوید صد ان بے ساتھ بن کر پیام دارو سلام آیا نوید صد ان بے ساتھ بن کر پیام دارو سلام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا زہ مقدر
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے.